الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا ایک مختصر اور ایک آسان طریقہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ چند دن اس کے اوپر عمل کر کے دیکھو تو چند دن ہی میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب خاص نصیب ہوگا اور تم خود اپنی زندگی میں محسوس کرو گے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے. اس کا نچوڑ اور خلاصہ مختصراً بیان کر دیتا ہوں. حضرت نے چار چیزیں ارشاد فرمائی تھیں کہ ان چار چیزوں پہ اہتمام کے ساتھ عمل کرو، چند دن میں تم اپنی زندگی میں محسوس کرو گے کہ کیا سے کیا ہو گیا. یہ نسخہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کا دوست بننا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت سمیٹنا چاہتا ہو. تو سب سے پہلے نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ اس بات کی عادت ڈال لو کہ جو کام بھی کر رہے ہو تو اس سے پہلے دل ہی دل میں اللہ سے چار دعائیں مانگ لیا کرو. جو کام شروع کرو تو دعا کرو کہ یا اللہ، اس کام کا میں آغاز کر رہا ہوں، آپ اس کام میں میری مدد فرمائیں، اس کام کو میرے لیے آسان بنائیں، اپنے فضل و کرم سے اس کی تکمیل کرا دیں اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیں. مدد، آسانی، تکمیل، شرف قبولیت، یہ ایک دعا ہوئی. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ انسان کی زندگی میں مختلف حالات پیش آتے ہیں. جو حالتیں ہیں اس کا بھی فرمایا کہ چار حالتیں ہیں، مزاج کے مطابق، مزاج کے مخالف، ماضی کی سیاہ کاریوں کی یاد، مستقبل کے خطرات. تو فرمایا کہ جب انسان کو کوئی بھی ایسی حالت پیش آئے جو اس کے مزاج کے مطابق ہے، فوراً الحمدللہ، اللہ کا شکر اپنے کلمات میں، اپنے زبان میں، اپنے الفاظ میں ہاتھ کے ہاتھ ادا کر لو. جب کوئی حالت ایسی پیش آ جائے جو طبیعت کے خلاف ہو، مزاج سے ہٹ کر، وہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو. ماضی کی تلخیاں، سیاہ کاریاں یاد آئے تو فوراً استغفار کر لو. مستقبل کے خطرات ڈرائیں تو فوراً اللہ کی حفاظت مانگ لو. مزاج کے مطابق شکر ہو، مزاج کے مخالف ہو تو فوراً انا للہ پڑھ لے، ماضی کی سیاہ کاریوں پر استغفار کر لے، مستقبل کے خطرات پر اللہ کی حفاظت مانگ لے، یہ دو. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ فرائض اور واجبات کا موٹا موٹا علم حاصل کر کے ان کو وقت پر ادا کرتے رہو اور گناہ کبیرہ سے بچتے رہو. اور چوتھی چیز ارشاد فرمایا کہ جب کبھی موقع ہو جائے، فرصت میں کوئی بھی ذکر مسنون، چاہے کلمہ طیبہ ہو، درود شریف ہو، استغفار ہو، تیسرا کلمہ ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو بھی جس وقت ذکر دل دماغ پر آئے، فرمایا کہ تھوڑی دیر کسی بھی ذکر اللہ کو اپنی ورد زبان بنا کر پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست رکھ دو کہ اے اللہ، میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا بنا لیں اور اپنی محبت اور معرفت مجھے عطا فرما دیں. یہ چار چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس کو اپنا معمول بنا لو. تو فرمایا کہ چند دن میں تم دیکھو گے کیا سے کیا ہوا ہے. اپنی زندگی میں انسان مثبت تبدیلی پائے گا اور چلتے پھرتے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا بن جائے گا. فرمایا کہ دن میں کئی مرتبہ انسان کا تعلق اپنے اللہ سے جڑے گا، رابطہ اللہ سے مضبوط ہوگا، اس کو ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی عادت پڑ جائے گی. وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیر سایہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی پشت پناہی کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوگا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ نسخہ میں نے اپنے پیر و مرشد، مجدد الملت، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ سے سیکھا. اور فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت والا نے یہ ہمیں تلقین فرمایا اور اس بات کو بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا مانگنے کی، تعلق جوڑنے کی عادت بنا لو. فرمایا کہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی اس عادت میں تخلف نہیں ہوا، یہ عادت کبھی مجھ سے چھوٹی نہیں، کہ جب کبھی کسی نے مجھ سے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، ایک سوال کرنا ہے، فرمایا کہ فوراً میں اللہ تعالیٰ سے دلی دل میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ نہ جانے یہ کیا پوچھنے والا ہے، کوئی رائے مشورہ، کوئی مسئلہ، کوئی بھی چیز پوچھے گا، یا اللہ آپ میری مدد فرمائے، رہنمائی فرمائے، جو اس کا صحیح جواب ہو وہ میرے دل میں ڈال دیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط اور جوڑنے کی عادت جب ہمیں پڑ جائے کہ ہم چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ رہے ہوں، اپنے کام اس کے سامنے رکھ رہے ہوں، مختصر سا مختصر، آسان سے آسان کام بھی جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو آسان نہیں ہوتا. اس دعا کی برکت سے بندے کو اللہ کی مدد ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اس کی طرف سے توفیق ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیر سایہ چلتا ہے. توفیق کا وہ مختصر سا جملہ میں نے آپ کو کئی بار سنایا، ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ پاک سے پوچھا تھا، یا اللہ یہ توفیق کیا ہے؟ فرمایا آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ دونوں دفعہ پوچھا، دونوں دفعہ چپ رہے، تیسرا کے جب پوچھا پھر کہا کہ موسیٰ. اللہ میاں نے فرمایا کہ میں نے تو دو دفعہ آپ سے پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، بتانے لگے کہ یا اللہ میرے دماغ میں ہی نہیں آ رہا تھا میرا نام کیا. فرمایا یہ میری توفیق ہے کہ جب تک میری توفیق نہیں ہو تو آپ اپنا نام بھی نہیں بتا سکتے. دو دفعہ میں اللہ میاں نے توفیق سلب کر لی. تو اس قدر انسان اللہ کی توفیق کا محتاج ہے کہ اپنا نام بھی وہ نہیں بتا پاتا، جب توفیق ملی اب فوراً بتا دیا کہ موسیٰ. تو آسان سے آسان، تھوڑا سا تھوڑا، مختصر سا کام بھی کوئی ہو، جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے. تو یہ ایک عادت، اس کو اپنا معمول بنا لیا جائے، بہت قیمتی نسخہ ہے. اسی جملے میں، اسی ذیل میں میں نے آپ حضرات کو وہ حدیث سنائی تھی جس میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی کہ معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگ لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مختصر سی دعا ہے، آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، تھوڑی سی دعا لکھیں پوری دعا خود بخود آ جاتی ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں آپ کے ذکر پر، کہ آپ کا ذکر کرنے پر آپ کی مدد میرے شامل حال ہو جائے، وہ شکری کا آپ کی شکر کی گزاری کے اوپر میں آپ کی مدد چاہتا ہوں. ذکر بھی اللہ کا کر رہا ہے اللہ کی مدد سے، شکر بھی اللہ کا کر رہا ہے اللہ کی مدد سے، اس کی توفیق سے. وہ حسن عبادتک، اور عبادت کو صحیح ڈھنگ سے انجام دینے پر میں آپ کی مدد کا طلبگار ہوں. تو عربی میں یاد نہ ہو تو انسان اردو میں بھی اس دعا کو یاد کر سکتا ہے کہ یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور عبادت کو صحیح ڈھنگ سے انجام دینے پر. تو اس مضمون کے ساتھ دعا مانگنے سے انسان کو سلیقہ نصیب ہو جائے گا ذکر کا، شکر کا، عبادت کو انجام دینے کا. اور یہ عادت جب ہماری فطرت ثانیہ بن جائے کہ چلتے پھرتے ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگنے والے بن جائیں، تو یقیناً یہ بہت کامیابی کا بڑا نسخہ ہے کہ جس میں ہر وقت ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے. کوئی پریشانی، کوئی مشکل، آزمائش آ گئی، فوراً اللہ سے مدد مانگ لی جائے. خوشی پیش آ گئی، فوراً اللہ کا شکر ادا کر دیا جائے. خطرات من لائیں، فوراً اللہ کی حفاظت اور امان مانگ لی جائے. ماضی کی تلخیاں یاد آئیں، فوراً استغفار کر لیا جائے. ہاتھ کے ہاتھ، جس وقت ندامت انسان پر آئے اس ندامت کے لمحے میں استغفار، استغفر اللہ، یہ چھوٹا سا استغفار بھی پورے اس کے سیاہ کاریوں کو مٹانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جس وقت اس کے دل پر ندامت کا غلبہ ہو. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی ذات کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو. جب تم اپنی ذات کی فکر کرو گے، اپنے آپ کی فکر کرو گے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر مضبوط اور مستحکم اور پکے ہوگے تو گمراہ لوگ تمہیں ٹس سے مس نہیں کر سکیں گے. احکم الحاکمین کا کلام ہے، وہ ضمانت لے رہے ہیں کہ اگر تم سدھر جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، تم صحیح راہ پر آ جاؤ، پھر گمراہ لوگ تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم اللہ مرجعکم جميعا، تم سب کو پلٹ کر لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم سب
تم سب کو بتائے گا وہ سب کچھ جو تم کر کر آئے ہو. اچھائی اور برائی ساری چیزیں پھر کھول کے سامنے رکھ دی جائیں گی. تو یہاں اللہ پاک نے فرما دیا کہ علیکم انفسکم, فتنے اور فساد کے دور میں, دنیا میں جب بگاڑ کا دور دورہ ہو, فتنے برپا ہوں, برائیاں عام ہوں, نیکی پر چلنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف ہو, علیکم انفسکم, اپنی ذات کی فکر کرو سب سے پہلے. دوسروں پر تنقید, دوسروں پر تبصرے, دوسروں کی برائیاں, دوسروں کے عیوب کو چھاننے سے حاصل کچھ نہ ہوگا. جب فتنے اور فساد برپا ہوں سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرو اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ سب سے کام کا نسخہ ہے کہ تم اگر سدھر گئے, تمہارے سدھار کے بعد پھر بڑے سے بڑا کوئی گمراہ کرنے والا طبقہ کیوں نہ ہو, وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے. لا یغرکم من ضل اذا اهتدیتم, تم ہدایت پر آ جاؤ, اپنی اصلاح کر کے صحیح راہ روی پر اختیار کر کے صحیح راستے پر چل پڑو. ہوتا کیا ہے کہ فتنے برپا ہیں, برائیوں کا دور دورہ ہے, چرچے اور تبصرے بہت ہیں, جہاں دو چار آدمی جمع ہوئے, منفی باتیں, منفی تبصرے, ارے ہمارے گناہوں کا وبال ہے, ہمارے گناہوں کی سزائیں, یہ حکمران ہو گئے, یہ ان کے نظام ہو گئے, یہ قوانین, یہ فلاں دھماکے, سارے تبصرے ہم کر بیٹھیں گے جس کا نتیجہ اور حاصل کچھ نہیں نکلتا. بے شک شدائد, حالات, مشکلات, آزمائشیں یہ ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں جو اس وقت حکمرانوں کی شکل میں مسلط ہوا کرتی ہیں. لیکن اس کا حل یہ نہیں بتایا کہ ایسے مواقع میں تم تبصرے کرو, فضول سیاسی گفتگو کرو اور اپنے گھنٹوں اس گفتگو میں لایانی بحثوں میں ضائع کرو, اس کا حاصل و نتیجہ کچھ نہ ہو. ایسے موقع پر جہاں فتنے برپا ہوں, آزمائش و کم مسئلہ ہو, فرمایا کہ علیکم انفسکم, سب سے پہلے اس پہلو پر ہمیں متوجہ کیا اللہ پاک نے کہ اپنی ذات کی فکر میں لگ جاؤ. ایک جب سدھرے گا تو یہ معاشرہ, یہ پورا اجتماعی نظام, یہ پوری قومیں, پورے ملک, یہ سارے انفرادی افراد ہی سے تو مل کے بنتے ہیں. انفرادی طور پر ہر شخص اگر اپنی اصلاح کی فکر اس کو لگ جائے, اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے, اپنے آپ کو درست کرنے میں لگ جائے, فضول بحثوں سے بچ کے, لایعنی کاموں سے بچ کے, لاحاصل محفلوں سے ہٹ کے اپنی ذات کی اصلاح میں لگ جائے, اپنے عیوب کو تلاش کرے کہ مجھ میں کون کون سی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے مجھ پر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں, مجھ پر یہ آفتیں اور بلائیں آ رہی ہیں. اپنی طرف تو ہماری توجہ نہیں ہوتی, میں اپنی نہ نمازوں کی فکر کرتا ہوں, نہ میں اپنے اخلاق کو دیکھتا ہوں, نہ معاملات کو دیکھتا ہوں, نہ میں اپنی ان کرتوتوں کو دیکھتا ہوں کہ میری آنکھیں آزاد ہیں, میرے کان آزاد ہیں, میری زبان بے باک ہے, بے لگام ہے, نہ میں غیبت چغلی سے رکتا ہوں, نہ بد اخلاقی سے رکتا ہوں, نہ معاملات کی خرابی سے رکتا ہوں, نہ میں دھوکہ دینے سے رکتا ہوں, ساری برائیاں وقت آنے پر میں اپنے انجام دے رہا ہوں. اور توقع پھر یہ ہے کہ خیر اور خوشحالیاں اور ترقیاں اور چین اور سکون اور راحت اور آرام, یہ تو اللہ پاک نے اس بندے کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لایا, عمل صالح کیے, گناہوں سے بچے گا, تب اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایک ہی ماحول, ایک ہی معاشرہ, ایک ہی علاقے میں رہنے بسنے والے لوگ, ایک اندر سے بے انتہا پریشان ہوتا ہے اور ایک حد درجے سکون, مطمئن, بالکل اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنی ذاتی زندگی سے اس کی زندگی میں آنے والے نتائج اور اثرات کا گہرا تعلق ہوتا ہے. اللہ پاک نے جو ہماری زندگی رکھی ہے, زندگی میں دو حقیقتیں ہیں, جسم اور روح, اس کو جسم اور جان کہا جاتا ہے. جسم کی اپنی ضروریات رکھی, جان کی یعنی روح کی اپنی ضروریات رکھی. جسم صحت مند ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, روح بھی صحت مند ہوتی, بیمار ہوتی ہے. جسم کی اپنی غذا ہے, روح کی اپنی غذا ہے. جسم کے لیے وہ غذا جو کارآمد ہے, فائدہ مند ہے, اس سے روح کو جسم کو جلا ملتی ہے. روح کی وہ غذا جو روح کے مناسب حال ہے, اس سے روح کو جلا ملتی ہے. جسم کو اگر اس کے مزاج سے ہٹ کر کوئی زہریلی غذا کھلا دی جائے تو جسم بیمار پڑ جاتا ہے. روح کو بھی اگر کوئی مضر روح کوئی چیز دے دی جائے تو روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے. روح کا نظام پورا الگ ہے جو آسمان سے جڑا ہوا ہے, جسم کا نظام پورا الگ ہے جو زمین سے جڑا ہوا ہے. ان دونوں حقیقتوں کو اللہ پاک نے لازم اور ملزوم کر دیا. روح کی غذا آسمان سے اتاری ہے اور جسم کی غذا اللہ پاک نے زمین سے اگائی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک کی تو دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, جسم ہمارا توانا ہے, صحت مند ہے, اس کو موسموں کے تبدیلی سے بچاتے ہیں, حالات سے اس کو بچاتے ہیں, بیمار ہو جائے فوراً علاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن روح جو اصل ہے، اس پر سارا دار و مدار ہے اس جسم کا، اس روح کی طرف سے ہم غافل رہ جاتے ہیں. روح کے اندر بیماری لگے، روگ لگے، اس کے نقصان دینے والی چیزیں، بری عادتیں، بری خصلتیں اس میں لگتی رہیں، اندرونی خانہ ہماری روح کا جنازہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اور ہم جسم کو سامنے رکھ کر روح سے غافل لے کے جسمانی طور پر ہی ہم تگ و دو میں کوششوں میں لگے رہتے ہیں. حالانکہ ان دونوں کی اپنی اپنی غذا ہے. جسم بیمار ہو جائے تو جسمانی معالج کے پاس جایا جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتے ہیں. روح جب بیمار ہو جائے تو روحانی معالج، روحانی طبیب اس کا علاج کرتے ہیں. روحانی بیماریوں کی بھی پوری ایک فہرست ہے. بسا اوقات انسان کو توجہ اور دھیان نہیں ہوتا، پوری پوری زندگی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں ساری زندگی کن روحانی امراض میں گھرا رہا. اندرون خانہ اس کا بالکل ایمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے جنازہ نکلا ہوا ہوتا ہے. اوپری سطح پر خالی وہ اپنے آپ کو صاحب ایمان اور بڑا بندہ مخلص سمجھ رہا ہوتا ہے. توجہ اس طرف کبھی نہیں گئی کہ روح کے لحاظ سے مجھ میں کیا خامیاں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ علیکم انفسکم، اللہ پاک نے متوجہ کیا ہے کہ اپنے روح کا بھی جائزہ لو، روحانی زندگی کا بھی جائزہ لو کہ کہیں تمہیں کوئی بیماریاں تو نہیں لگی ہوئی. ان بیماریوں کی وجہ سے انسان حیران، پریشان ہے، سرگردان ہے، مشکلات میں جکڑا ہوا ہے. کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نیکوکاری والی زندگی کے بدلے میں مبارک زندگی ملتی ہے، بدکاری والی زندگی میں جکڑی ہوئی زندگی ملتی ہے. ایک الجھن سے نہیں نکلتا، دوسری الجھن میں پھنس جاتا ہے. ظاہری اسباب سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکونی، بے چینی، پریشانی، ایک عجیب خوف، ایک انجانہ سے ڈر اس کو ستاتا رہتا ہے. وجہ اس کی ایک اندرون خانہ، اس کی روح بالکل بیمار ہے، لاغر ہے، اور اس کی جان نکلنے کو ہے. ان دونوں طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ روح کے بغیر جسم، جسم کے بغیر روح بیکار ہو جاتے ہیں. جس طرح جسم کی صحت کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کی بھی صحت کی ضرورت ہے. اس روح کی جو غذا اللہ پاک نے رکھی ہیں، عبادات، اطاعت، فرما برداریوں میں رکھی ہے روح کی غذا، ذکر اللہ کو روح کی غذا بنایا ہے، اور جس طرح جسم کو زہریلی چیزوں سے بچانا ضروری ہے، پرہیز ضروری ہے، تو روح کو بھی زہریلے گناہوں کے اثرات سے بچانا ضروری ہے. ایک انسان نیکی بھی کرے، ساتھ میں روح کو وہ زہریلے جراثیم بھی فراہم کرتا رہے. نہ آنکھیں اس کی محفوظ ہیں، نہ کان اور زبان محفوظ ہیں، نہ اعضاء و جوارح محفوظ ہیں، نہ اس کے معاملات صاف ہیں، نہ وہ اخلاق کے میدان میں اعلیٰ درجے پر فائز ہے. معاملات میں خرابی ہے، عبادات کے اندر کوتاہی ہے، اللہ کے احکام سے غافل ہے، دوسروں کو ستانے کے اندر بالکل غیر محتاط ہے. تو اس قسم کے روحانی امراض انسان کو اندرونی خانہ تباہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ساری ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی ہے. تو فرمایا کہ علیکم انفسکم، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرو، اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کرو. تم اگر سدھر گئے، ایک دیا جب جلتا ہے تو اسے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہ کے بعد دیگرے، ایک انسان جب سدھرتا ہے تو اس کے گھر کے اندر مثبت تبدیلیاں آنے شروع ہوتی ہیں. یہ اللہ پاک نے ایسا خیر اور برکت کا معاملہ رکھا ہے کہ پوری روئے زمین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد وہ ہستی تھے جو اسلام کا پیغام لائے تھے. آپ نے پھر آگے صحابہ کو دینا شروع کیا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، دیگر حضرات، یہ کے بعد دیگرے، حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے گھر والے، حضرت خباب، حضرت بلال، ایک ایک افراد نے اس اسلام کی محنت کو قبول کیا. ان افراد کی اس ایمانی قوت کو اللہ پاک نے آگے اتنا پھیلایا کہ پوری روئے زمین پہ اس حق کے پیغام کو ان حضرات کے ذریعے پہنچا دیا. اللہ پاک نے نور ہدایت میں ایسی کشش رکھی ہے کہ واقعتاً جب انسان اپنے دل دماغ کو صاف ستھرا کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں رچاتا بساتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، تو دیکھنے والا خود بخود گرویدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یاد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں جگہ کرتی ہے. ہم اگر اس فکر میں لگ جائیں، معاشرے کو سدھارنے سے پہلے اپنے سدھار کی فکر اگر ہمیں لگ جائے کہ سب سے پہلے میں اپنی خامیوں کو تو دیکھوں، میں کتنا گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، آیا میری پانچوں نمازیں با جماعت اہتمام سے مسجد میں ادا ہوتی ہیں، کوئی ذکر اللہ کبھی میرا معمول ہے روزانہ، تلاوت کلام پاک روزانہ قرآن کریم سے میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں، اپنے سینے کو منور کرتا ہوں کہ نہیں، اخلاقیات کے میدان میں کس درجے پر چلتا ہوں، معاملات میرے کیسے ہیں، لین دین کے اندر میں کھڑا ہوں یا کھوٹا ہوں. ایک سرسری سے جائزے لے کر منٹوں میں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کھرا سکا ہوں یا کھوٹا ہوں. دھوکے کی زندگی سے نکل کر اپنی زندگی کو سدھارنے والا، اپنے عقائد مضبوط رکھنے والا، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، یہ پانچ دین اسلام کے شعبے ہیں. ہر شعبے کے اندر صحیح معنی میں مخلص بن کر جینے والا وہ کامیاب ہے. ایک میدان میں تو وہ اعلیٰ درجے محنت کرنے والا، باقی شعبوں کے اندر 0/0، یہ انسان زندگی اس کی پھر کھوکھلی ہے، خالی ہے. تو فرمایا کہ علیکم انفسکم، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرو. جب انسان کو اپنی فکر لگ جاتی ہے، اپنی ذات کی پڑتی ہے، جسمانی امراض کے اندر خدا نخواستہ جب انسان کو کوئی مہلک اور موذی مرض لگ جاتا ہے، اس کو سامنے ساری بیماریاں ہیچ ہو جاتی ہیں، اس کی ساری توجہ، ساری فکر اپنے علاج اور معالجے کی طرف ہوتی ہے کہ میرا مرض کسی طرح صحیح ہو جائے. روحانی امراض تو اس سے زیادہ خطرناک ہیں. جسمانی امراض کا نتیجہ تو صرف جان کی حد تک ہوتا ہے کہ جان چلی جاتی ہے، لیکن روحانی امراض کا نتیجہ ایمان جانے پر جا کر مکمل ہوتا ہے کہ انسان گمراہی کے اندر بڑھتا ہے، آگے چلتے 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 ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جب روحانی لحاظ سے انسان کو فکر دامنگیر ہو جائے کہ مجھ میں کتنی خامیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں کہ جن کا اب تک تدارک نہیں ہوا، اور زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، شب و روز، ہفتے پر ہفتہ، مہینے پر مہینہ، سال پر سال، اچانک خبر آ جاتی ہے فلانے کا چراغ گل ہو گیا. آدمی کا جسم کیا ہے؟ جسم شیدہ ہے، جہاں ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جس دماغ ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. چلتا پھرتا یہ ہمارا مجسم، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے اس کے نصیب میں دن ہیں، کتنی اس کی راتیں ہیں، کتنے مہینے ہیں، کتنے سال ہیں. اس کو وقت سے آخرت کے لیے بہترین ٹھکانہ تیار کرنے والا تو ہے کامیاب، اور غفلت کے اندر لسٹم پسٹم جس طرح زندگی گزر رہی ہے اسی طرح گزارنے والا، شاید کہ وہ آخرت کے بڑے خسارے کا سامنا کرنے والا ہوگا. تو جب اپنی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے، پھر دوسروں کے عیوب انسان کو نظر نہیں آتے، نہ اس کی فکر پڑتی ہے، وہ اپنے سدھار کے اندر منہمک ہو جاتا ہے. ایک طرف تو اپنے گناہوں اور اپنی برائیوں کو دیکھ کر اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. بڑا مشہور شعر ہے، بارہا آپ حضرات کو سنایا کہ نگاہ ہے عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، عیب والا عینک لگا کے جب دیکھا کس کس میں کیا کیا عیب ہیں، نگاہ ہے عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. پھر پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا سیاہ کار تو میں ہی ہوں، سب سے زیادہ گناہ گار تو میں ہی ہوں، اعلیٰ درجے کا بدکار تو میں ہی ہوں، کہ ساری زندگی سیاہ کرتوتوں سے بھری ہوئی ہے. پھر انسان دوسروں کی فکر چھوڑ کے اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہی کامیابی کا راز ہے. حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ بڑے اونچے درجے کے اولیاء کاملین میں سے گزرے ہیں. قحط سالی تھی، بارش نہیں برس رہی تھی، تو کچھ علاقے کے لوگ جمع ہو کے حضرت کی خدمت میں پہنچے کہ حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، پانی کی قلت ہے، قحط سالی ہے، دعا فرمائیں. اللہ والے ہیں، آپ کی دعا میں مستجاب الدعوات ہوں گے، آپ دعا فرمائے اللہ رحمت برسائے. بلا چون چرا، بغیر کسی تسن اور تکلف کے فرمانے لگے کہ بھائی یہ سارا سب کچھ بارشوں کا رکنا میری وجہ سے ہے، میری نحوست کی وجہ سے، میں یہ بستی چھوڑ جاتا ہوں، انشاءاللہ رحمت برس جائے گی. وہ حضرات کوئی تکلف والے نہیں تھے، زبانی جمع خرچ کرنے والے لفاظ نہیں تھے، حقیقتاً اپنے آپ کو اس قدر کمتر سمجھنے والے، گرا ہوا سمجھنے والے، ولی یہ کامل ہے. بارش کی دعا کرنے کے بجائے فرمانے لگے کہ سارا سب کچھ میرے نحوست کی وجہ سے ہے، میں بھی اس بستی میں بسا ہوا ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، میں چلا اس بستی کو چھوڑ کے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت برس جائے گی. اس طرح کے حضرات جب اپنے آپ کو مٹا مٹا کر اللہ کے دوست ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس قدر کم تر سمجھنے والے کہ دین اسلام، شریعت مطہرہ کے پورے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا ہوا ہے، ایک ایک ادا، ایک ایک عمل، ایک ایک کام سنت کے عین مطابق چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے میں رات دن گزار رہے ہیں، لیکن اندرون خانہ اپنی کیفیت ایسی گری بھی محسوس کر رہے ہیں کہ میری ہی نحوست سے بارشیں رکیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ یہ دونوں خلیفہ اجل ہیں حضرت مفتی حضرت حکیم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اللہ پاک نے اس قدر علم کا سمندر بنایا کہ مفتی اعظم پاکستان بنے. حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ لاہور میں پورا ایک جامعہ اشرفیہ بہت بڑا علمی مرکز ہے اس کے بانی مبانی. یہ دونوں حضرات بیعت ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے, آپس میں دونوں پیر بھائی ہیں. ایک دن حضرت تھانوی حضرت مفتی حسن صاحب سے کہنے لگے, حضرت مفتی شفیع صاحب کہنے لگے حضرت مفتی حسن صاحب سے, دونوں پیر بھائی باتیں کرنے لگے, کہا کہ یار جب کبھی حضرت کی محفل میں جاتے ہیں ان کے بیان میں جاتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے, تو جب بیان چل رہا ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بیان میں مجمع میں سب سے زیادہ گرا ہوا کم تر میں ہی ہوں. حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ پورے مجمع میں اپنے آپ کو سب سے گرا ہوا محسوس کرتا ہوں. حضرت مفتی حسن صاحب نے فرمایا کہ یہی کیفیت میری بھی ہوتی ہے, جب حضرت کا واعظ اور بیان چلتا ہے تو اس پورے مجمع میں سب سے گناہگار کمتر ادنا اپنے آپ ہی کو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں سب سے گرا ہوا. تو دونوں کیونکہ پیر بھائی تھے, کہا چلو کبھی حضرت سے فرصت میں بات ہوگی نا اس کا تذکرہ کریں گے. تو ایک دن حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کوئی بات چیت ہو رہی تھی, دونوں حضرات نے اپنا مدعا رکھ دیا, حضرت آپ کے بیان میں نسبت ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے مجمع میں سب سے گرے ہوئے کمتر حقیر ہم ہی لوگ ہیں. اس پر حضرت نے فرمایا, حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت حال بیان کروں تو جس وقت میں بات کر رہا ہوتا ہوں, واعظ کر رہا ہوتا ہوں, بیان کر رہا ہوتا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ اس مجمع کے اندر سب سے کمتر میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہوں کہ سارے تو مجھ سے اعلیٰ اور ارفع ہیں, مجھ سے بہتر اور برکر ہیں, میں سب سے گرا ہوا ناکارا ہوں, لیکن اللہ پاک نے مجھے بٹھا کر ان کے درمیان میں بولنے کی توفیق دے دی. اس قدر عاجزی انکساری اور اندرون خانہ اپنے آپ کو اس قدر گرا ہوا محسوس کرنا, یہ کیفیت جب انسان میں آ جائے پھر اس کو اندرون خانہ اس کا صاف ہوتا ہے, عیوب سے وہ پاک ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بارہا آپ حضرات نے سنا ہے میری زبانی, کہ آ رہے تھے سامنے تھے حضرت جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے, پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ جو آ رہے ہیں یہی ہے نا ابو ذر غفاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ جبریل امین ابو ذر غفاری کو کیسے پہچانتے, اور میں کہا ہاں ابو ذر غفاری تو یہی ہے لیکن آپ ان کو کیسے جانتے؟ اب حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ مدینے والے ابو ذر کو جتنا نہیں پہچانتے اس سے زیادہ آسمان میں فرشتے ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر ایسی کون سی ان میں خصوصیت ہے جس کی وجہ سے آسمانوں میں ان کے چرچے ہیں؟ حضرت جبریل امین نے بتایا کہ ایک تو سورہ اخلاص سے ان کو عشق اور محبت کے درجے میں تعلق ہے. سورہ اخلاص میں جو اللہ پاک نے توحید کا مضمون بیان فرمایا کہ اس سورہ اخلاص سے والہانہ محبت رکھتے ہیں, اور دوسری خوبی ان میں یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پورے معاشرے میں سب سے کمتر جانتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں ذات کے طور, اپنے اندرون خانہ. اب یہ راز تو وہ جو صرف اللہ اور بندہ جانتا تھا, لیکن اس انکساری کی وجہ سے اپنے آپ کو سب سے کمتر جاننے کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ آسمانوں میں ان کے چرچے اور تذکرے ہوتے ہیں کہ ابو ذر ہمارا لاڈلہ اور پیارا بندہ ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, جو شاخ اس پر پھل لگتا ہے وہی شاخ جھکتی ہے, جو شاخ خالی ہوتی ہے وہ ٹنٹناتی رہتی ہے. اپنے آپ کو انسان مٹائے فنائیت کے موقع پر لے جائے, اور یہ فنائیت گھر بیٹھے نہیں آتی, اللہ والوں کی صحبت میں رہے, جس سے اللہ کا تعلق ہو اس سے اپنا تعلق جوڑے. حضرت عارفی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ والے بننا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ, کسی ایک اللہ والے کا دامن پکڑ لو, اس سے جڑ جاؤ, اس سے اپنا تعلق بنا لو, دوستی بنا لو, اس کی برکت سے اللہ پاک کی دوستی اور محبت تمہیں بھی نصیب ہو جائے گی. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت, نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دے گی, بروں کی صحبت برا بنائے گی. تو اپنے اندر انا کو فنا کر کے اپنی ذات کو بالکل حقیر اور ادنا اور کمتر جان کے اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا, گناہوں پر معافی مانگنا, اور اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کا اپنے روحانی معالج سے تذکرہ کرنا. ہوتا یہ ہے کہ مدت گزر جاتی ہے, سالہ سال بد نظری کے مرتکب ہیں, کانوں کی حفاظت نہیں ہے, زبان کی حفاظت نہیں ہے, ناجائز تعلقات چل رہے ہیں, دوستی یاریاں چل رہی ہیں, حرام اور کس قدر خود بڑ چل رہا ہے, معاملات میں خرابی چل رہی ہے, بیعت بھی ہوئے ہوئے, مدت گزر گئی, کبھی بھول کر بھی کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ مجھ میں یہ بیماری ہے, اس کا کوئی علاج کوئی تدارک, وہ اس سے بچاؤ کا سامان. جب معالج کے سامنے بیماری کا ذکر کیا جاتا ہے تبھی اس کے مطابق وہ نسخہ تجویز کرتا ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی خامیوں کا جائزہ لیا جائے, خامیوں کا جائزہ لینے کے بعد پھر اپنے معالج سے اس کا تذکرہ کیا جائے کہ مجھ میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں, اس کا تدارک کیا ہے, اس کے علاج کے لیے کیا کروں. حضرت وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی غیبت چغلی ہو جاتی تھی تو میں نے اپنے اوپر نمازوں کا کفارہ لگا لیا کہ جب کبھی کوئی غیبت چغلی, کوئی کسی کے لیے منفی تبصرہ ہو گیا نا, فوراً اتنے نوافل پڑھوں گا. فرمایا کہ نوافل کے کفارے کے ادا کرنے میں بھی مزہ آنے لگا, ادھر کسی کی برائی کی اور ذہن میں یہ تھا کہ جب برائیوں کے 10 نفل پڑھوں گا تو 10 نفل پڑھنے میں بھی لطف آتا تھا کہ عبادت تھی. تو فرمایا کہ اس میں بھی جب مزہ آنے لگا تو وہ برائی تو پھر بھی نہیں رکی, تو پھر میں نے اپنے اوپر مالی کفارہ رکھ لیا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اللہ پاک فرمانے کہ مال کی محبت میں انسان بڑا پکا ہے, مال کی محبت تو دل و دماغ میں اس کے پیوست اتری ہوئی ہے. تو فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر مالی کفارہ عائد کر لیا کہ جب کبھی کوئی مجھ سے غیبت ہوئی تو اتنا درہم اتنے دینار مقرر کر لیے خاص میں ادا کا. چند دن کے اندر غیبت سے جان چھوٹ گئی کہ مال نکالنا مشکل پڑتا تھا, بھاری پڑتا تھا. تو ہر برائی کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے, کوئی تدارک ہے, کوئی سدے باب ہے. میں نے عرض کیا تھا رمضان میں بھی سنایا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ مریض نے شکایت کی تھی, حضرت ماحول اتنا گندا ہے, آوارگی ہے, بے پردگی ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ڈھمانگ, بچنا بڑا مشکل ہے نظروں کی حفاظت. فرمایا کہ اچھا آج سن لی, اگلے موقع پر اس کی توجہ بھی نہیں تھی, ایک پانی کا کٹورا بھر کے دیا اور ایک ساتھ میں مریض ساتھ کر دیا. فرمایا کہ اس پانی کے کٹورے کو بازار کے اس کنارے سے اس کنارے تک, اس کنارے سے اس کنارے تک لے کر جاؤ اور آؤ. اس کے دل دماغ میں بھی نہیں تھا کہ میں نے پہلے کیا بات ذکر کی تھی. ساتھ میں ایک اور مرید کر دیا, فرمایا کہ جوتا ہاتھ میں لے کر رکھنا, جہاں یہ پانی کے کٹورے میں سے پانی گرائے فوراً بھرے بازار میں سب کے سامنے اس کے اوپر جوتا مارنا. سوچا شاید کوئی مجاہدہ ہے, حضرت نے حکم دیا پانی کے کٹورے لے کر چلا 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 پورے بازار میں وہاں تک چلا گیا, وہاں سے پلٹ کر یہاں تک آ گیا, خوش ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا, پانی کا کوئی قطرہ نہیں گرا. واپس آیا, پوچھا بھائی پانی گرا؟ نہیں, کامیاب لوٹ آیا. حضرت نے پوچھا اچھا بازار میں مرد کتنے تھے, عورتیں کتنی تھیں؟ ہیں حضرت مجھے تو پتہ ہی نہیں. اچھا یہ بتاؤ عورتوں کے اندر با پردہ کتنی تھی, بے پردہ کتنی تھی, جوان کتنی تھی, بوڑھی کتنی؟ حضرت مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں, میری توجہ تو پانی کے کٹورے پر لگی تھی کہ پانی گرا اور جوتا پڑا. فرمایا کہ بھرے بازار میں تم ہو کر واپس آ گئے, خالی ایک جوتا پڑنے کے ڈر سے تمہاری نظر نہیں بہکی. اگر یہی ڈر تمہارا اللہ کے عذاب کے بارے میں ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ اور عذاب وہ بھی کسی وقت آ کے اچک سکتا ہے, تو مجال ہے کہ تمہاری نظر بہکے؟ تو دھوکے بازی ہے خالی کہ یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. نفس انسان کا کیا کچھ نہیں کر سکتا, اور انسان کو اللہ پاک نے قدرت اور اختیار دیے کہ اس کو پوری طرح کنٹرول کرنے کے اختیارات دیے ہیں کہ انسان جب بچنا چاہے تو بچ کے دکھا سکتا ہے. یہ تو صرف بے ہمتی ہے, کم ہمتی ہے, پست ہمتی ہے کہ مجھ سے ہوتا نہیں. رمضان المبارک میں بھی انسان صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہ کر حلال اور جائز رشتہ ازدواجی کو اس سے بچ کے دکھاتا ہے کہ اللہ میاں آپ نے حکم دیا تو میں بچ کے دکھا رہا ہوں. جب جائز اور حلال سے بچ کے دکھا سکتا ہے, حرام سے بچنا تو اس کے لیے اور آسان ہے. دین اسلام تو دین فطرت ہے, جتنے بھی گناہ ہیں وہ ہماری فطرت سے ہٹ کر ہیں, فطرت سے ہٹی ہوئی چیز سے بچنا تو زیادہ آسان ہے. اس دھوکے سے نکل کر اپنی ذات کی فکر میں لگ کر اپنی اندرون خانہ اپنی بیماریوں کا جائزہ لے کر ان کا علاج کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی طبیعت اور مزاج کے اندر سدھار کی طرف آگے لے کر بڑھنا, یہ انسان کی کامیابی ہے. جب انسان کے اندر عاجزی انکساری ہو, اپنی ذات کی فکر ہو, تو پھر گناہگار کو دیکھ کر بھی وہ دعا دیتا ہے, اس کے لیے بھی پھر وہ اس کو دیکھ کر احساس برتری میں مبتلا نہیں ہوتا, بلکہ دعا خیر کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی آپ جہنم سے بچا لیں, اس کو بھی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے دیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے استاد تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, ان کا یہ معمول. فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں گزرتا ہوں راستے میں کسی شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا یا گناہگاروں کی لائن میں کھڑا ہوا دیکھا, اس زمانے میں سینما کا دستور تھا, فرمایا کہ سینما کے باہر لائنیں دیکھیں, رش دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے بےچارے لائن میں لگے ہوئے سینما میں جانے کے لیے, تو اول تو دعا پڑھ لی کہ الحمدللہ الذی عافانی. حدیث مبارک میں کہ جب کسی بیمار کو دیکھو تو دعا پڑھو کہ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس بیماری سے عافیت میں رکھا جس میں اس کو مبتلا رکھا, اور مجھے بہت بڑی مخلوق اور اس نے فوقیت اور فضیلت بخشی. فرمایا کہ یہ تو جسمانی بیمار کے لیے دعا جو اللہ پاک نے سکھائی ہے, جب کسی روحانی بیمار کو دیکھتا ہوں کہ بیچارہ روحانی مرض میں مبتلا ہے, کسی گناہ کے اندر ملوث ہے, تو اس کو بھی دیکھ کر پڑھتا ہوں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بھی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس برائی سے بچا کے رکھا جس میں اس کو مبتلا کیا ہوا ہے اور مجھے بہت بڑی مخلوق پر فضیلت دی ہے. اور پھر ساتھ میں فرماتے تھے میں دعائیں خیر کر دیتا ہوں کہ یا اللہ اس کو بھی گمراہی سے دوری دے دے, ہدایت دے دے, اور گناہ سے بچا کر اس کو جنت کے اندر لے آ, جہنم سے اس کو بچا لے. تو پھر انسان کے دل میں دوسروں کو دیکھ کر ہمدردی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں, خیر خواہی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. نہ یہ کہ انسان پھر جیسے جیسے عبادت اور اطاعت میں آگے بڑھے اور گھمنڈ شروع ہو جائے, یہ بھی نفس کی طرف سے بڑا خطرناک حملہ ہوتا ہے, شیطان کی طرف سے بڑا خطرناک حملہ ہوتا ہے کہ چند دن عبادت اور اطاعت اور بندگی کر لی, گھمنڈ میں آگے کہ اب تم وقت جنید بغدادی بن گئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بتہجد کے وقت میں اندھیرے کمرے میں روشنی ہو گئی اور تجلی کا نزول ہوا اور ظہور ہونے کے ساتھ غائبانہ آواز آئی, اے عبد القادر تم نے ہماری ایسی والیانہ مخلصانہ عبادت انجام دیے کہ ہم تم سے ایسا راضی ہوئے کہ آج راضی ہو کر ہم تم پر اپنی نماز والی عبادت کو معاف کرتے ہیں. تہجد کا وقت تھا, حضرت عبادت میں لگے ہوئے تھے, حیران ہو گئے کہ وہ نماز کی عبادت جو اللہ پاک نے حضور پر معاف نہیں کی, عبد القادر کون ہوتا ہے جس پر نماز معاف ہو جائے. آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ میں شیطان مردود کے فتنوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. وہ روشنی ساری ختم, اندھیرا چھا گیا, شیطانی حملہ تھا, عبادت کے گھمنڈ میں لا کر دھوکہ دینا چاہتا تھا کہ سمجھیں گے شاید اللہ میاں نے تجلی فرمائی ہے, روشنی ہو گئی اور اللہ میاں فرمانے کے نماز معاف, حالانکہ شیطان دھوکہ دے رہا تھا. اعوذ باللہ پڑھتے بھاگ گیا, روشنی ختم, اندھیرا چھا گیا. پلٹ کر پھر آیا, دوسرا حملہ کیا, کہا کہ اے عبد القادر آج تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے, ورنہ حملہ تو بڑا خطرناک کیا تھا. اگر آپ خاموشی اختیار کرتے, ہاں میں ہاں ملا دیتے, شاید پھر حملہ کارگر ثابت ہو جاتا. فرمایا کمبخت, میں اپنے علم کے بلبوتے پر نہیں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے بچا ہوں, اپنے منہ لے کے چلتا بنا. تو یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی عبادت شروع کی اور گھمنڈ شروع ہو جائے کہ میں تو متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, دیندار ہوں, گھر میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو میں ہوں, بیوی اور بچے اور گھر والے اور رشتے دار, خواتین میں خاص طور پہ یہ بہت ہوتا ہے ڈنڈورے پیٹنے کا. علم کی نعمت سے اللہ پاک آراستہ کر دیں, عالمہ فاضلہ پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹیں گی, ہر جگہ جا کے ہوا بنیں گے, دکھائیں گی اپنی بڑائی, جتائیں گی کہ ہم چما دیگر نیز. مردوں میں یہ خامی پھر بھی نہیں ہوتی, بڑے بڑے علماء بن جائیں گے لیکن جیسے تھے ویسے رہیں گے, لیکن خواتین میں یہ بہت بڑا روگ پایا جاتا ہے, اندر سے کھوکھلی ہوں گی لیکن ڈھنڈورا چرچا اتنا ہوا اتنا کہ جہاں چلی رہا ایک ہوا ہوگا ملانی صاحب آئیں. تو یہ بھی روحانی امراض ہیں, اپنے آپ کو عاجزی انکساری کا ایسا پیکر بنایا جائے چاہے مرد ہو یا عورت, کہ نہ کوئی چرچا ہو, نہ کوئی شہرت ہو, نہ عام نام آوری ہو, نہ اپنی بڑائی جتانا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب دل میں سما جاتی ہے, ہر کام پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہوتا ہے, تو پھر بندے کو ان چرچوں سے ان تذکروں سے چڑ ہوتی ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اس کا تذکرہ کیوں ہو گیا, اس کا چرچا کیوں ہو گیا. تو عاجزی, انکساری, توازو اور اپنے مزاج کے اندر انکساری پیدا کر کے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرنا, یہ اولین شرط ہے, اولین ضرورت ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی فکر میں لگ کر اپنے جو مرشد اور مصلی اور مربی ہیں اپنے پیر سے جڑ جائے اور ان سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ, بڑے حضرات کے بڑے انداز ہوتے ہیں, بڑے مزاج ہوتے ہیں, بڑے اخلاق ہوتے ہیں, وسیع ظرف ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا یہ مزاج بن گیا تھا کہ حق بات دوسروں تک پہنچانا ان کے لیے ایسی گویا کہ فطرت ثانیہ بن گئی تھی, طبیعت ثانیہ بن گئی تھی, جس طرح انسان اپنے بشری تقاضوں کے بغیر نہیں رہ پاتا. تو حضرت بھی حق بات, توحید کا پیغام اور رسالت کی دعوت دوسروں کو دیے بغیر نہیں رہ پاتے تھے. حق بات دوسروں کے کان میں ڈالنا, دوسروں کے علاقوں تک پہنچانا, در در گلی گلی کوچے کوچے پہنچ کر پیغام حق دیا کرتے تھے. اور آپ کے اخلاص کا نتیجہ تھا کہ ایک ایک جگہ میں دو دو سو, تین تین سو, دو سو تین سو افراد آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی تھیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ دل کے جس درد کے ساتھ آگے جا کر پیغام حق دیا کرتے تھے, تو وہ شرک کا بہت شدت کے ساتھ رد کیا کرتے تھے, اللہ کے بندوں کو شرک سے بچاتے تھے, بدعت کی کھل کر وضاحت کرتے تھے, بدعت سے بچاتے تھے, توحید کا درس دیا کرتے تھے. تو جو بدعتی قسم کے لوگ تھے, مشرک قسم کے لوگ تھے, وہ دشمن بھی ہو گئے. تو ایک دفعہ بھرے مجمع کے اندر وعظ فرما رہے تھے, بیان فرما رہے تھے, مجمع بڑا موجود تھا. کہ حاسدوں میں سے کسی حاسد نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ حرام زادے ہیں، علیہ باللہ اتنی بڑی گالی بھرے مجمع میں بیان کے دوران. تو بشری اور فطری تقاضا تو یہ کہ انسان پیش میں آ جاتا ہے. ہم جیسا کوئی کمزور ایمان والا کمزور جذبات والا ہوتا کہتا ہے تو حرام زادہ تیرا باپ حرام زادہ، اور پھر دو چاند کی طرف اشارہ کر دیتا کہ ذرا اسے ٹھکانے لگاؤ. تو حضرت نے بڑے تحمل سے بڑی ٹھنڈی مزاجی کے ساتھ اس اعتراض کرنے والے کو، اس بری گالی دینے والے کو، اس کی گالی کو ایک علمی مسئلے کی نظر سے لے لیا. فرمانے لگے کہ بھائی آپ کو جو یہ اطلاع پہنچی ہے، جو خبر پہنچی ہے، خبر پہنچانے والے نے غلطی کی ہے، آپ کو یہ خبر غلط پہنچی ہے. میری والدہ ماجدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دہلی میں فلانی جگہ پر موجود ہیں، آپ جا کے ان سے وضاحت لے سکتے ہیں. یہ ٹھنڈا مزاج کوئی ایسے آسانی سے نہیں ملتا. بزرگوں کی صحبت میں رہ کے اپنے نفس کو، اپنی انا کو فنا کیا کہ اتنے بھرے مجمع میں کہ جہاں ایک اشارے میں اگلے کی تکہ بوٹی ہو جائے اور اس کو اچھی طرح سبق سکھا دیا جائے، لیکن نہیں، اللہ کی ذات سامنے ہے. ایسا نہ ہو کہ دست درازی ہو جائے، حق تلفی ہو جائے، کہ ظلم و زیادتی ہو جائے. بڑے تحمل سے فرمایا کہ بھائی آپ کو یہ خبر غلط پہنچی ہے، میری والدہ کے گواہ اب بھی دہلی میں فلانی جگہ پر موجود ہیں، آپ جا کے ان سے وضاحت طلب کر سکتے ہیں. تو یہ مٹانا بڑی مشکل سے مٹتا ہے، آئینہ بنتا ہے، رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. تو انسان کا دل حقیقت میں دل بن جائے، پھر اللہ اور اللہ کے بندے کا تعلق جڑا ہوا ہو، پھر وہ اس قسم کے بڑے معاملات کو بھی آسانی سے ہضم کر جاتا ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب اللہ والوں سے انسان تعلق جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر پختگی اور مضبوطی عطا فرماتے ہیں، اپنی ذات پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ عطا فرماتے ہیں. پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھ کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد پھر اس کے شامل حال ہوتی ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا دوسرا واقعہ بھی ہے کہ دہلی کی بڑی مسجد میں بیان فرمایا کہ جب ختم کر کے جا رہے تھے، مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، تو دیکھا ایک دیہاتی بھاگا دوڑا وہاں پہنچا اور پوچھنے لگا بھائی وہ مولوی اسماعیل کا بیان ختم ہو گیا؟ قسمت سے حضرت سے پوچھا، فرمایا کہ ہاں وہ تو ختم ہو گیا. کیوں؟ کہاں ہو، میں تو محروم رہ گیا، بڑے دور سے کسی دیہات سے بتایا، وہاں سے ان کا بیان سننے آیا تھا، دیر ہو گئی پہنچتے، میں تو محروم رہ گیا. فرمانے لگے آؤ، میں ہی مولوی اسماعیل ہوں، جو میں نے واعظ کہا تھا وہ تمہیں دوبارہ بتا دیتا ہوں. اس کو لا کے بٹھایا، پورا دو گھنٹے کا واعظ دوبارہ دہرا دیا. دو گھنٹے کا واعظ تھا وہ، پورا از اول تا آخر اس اکیلے ایک دیہاتی کے سامنے پورا واعظ کہنے لگے. فارغ جب ہوئے تو کسی کہنے والے نے کہا حضرت آپ بھی عجیب ہیں، اتنی بڑی محنت، اتنے بڑے مجمع کے سامنے جو آپ نے بیان کیا تھا وہ پورا بیان آپ نے ایک دیہاتی کی خاطر پھر دہرا دیا. فرمایا کہ میں نے تو پہلا والا بیان بھی ایک ہی کی خاطر کیا تھا. نظر جب اللہ کی ذات پر ہو، فرمایا کہ میرا تو پہلا بیان بھی ایک ہی کی خاطر تھا، دوسرا بیان بھی ایک ہی کی خاطر ہے. میری نظر میں کوئی سامنے والے نہیں ہے، میری نظر میں تو پہلے بیان سے بھی اللہ کی رضا تھی، دوسرے بیان سے بھی اللہ کی رضا ہے. بھلے سامنے ایک ہو یا سو ہو، میں تو اللہ کا پیغام اللہ کے بندے تک اور اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا تھا. تو یہ جذبہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، بڑی محنت سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا مٹا دے، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کا پیغام دل کے اندر ایسا رچ بس جائے کہ اس کو عام کرنے کے لیے، اس کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے انسان اس قدر اللہ والا بن جائے. سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. جب کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے گا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ پڑے گی، کوئی اصلاح ہوگی، کوئی کھچائی ہوگی، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میری بھی کوئی حقیقت ہے، مجھے بھی کوئی نظر رکھنے والا ہے، کوئی دیکھنے والا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، سینوں میں وہ جذبے رکھتے ہیں جو آگ بھی ہیں اور شبنم بھی، ہم گون کے صفت بھی رکھتے ہیں مزاج برہم بھی. اللہ پاک نے اہل ایمان کی یہ شان رکھی ہے، ایک موقع پر وہ جمالی ہوں گے تو دوسرے موقع پر وہ جلالی ہوں گے. قدردان ہیں وہ لوگ جو اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے مرشد اور مصلح کی وقت کے اوپر قدر کریں. دنیا سے گزر جانے کے بعد انسان چرچے کرے، تذکرے کرے، ڈھنڈورے کرے کہ ہم فلانے کے مرید ہیں، ایسے چرچے دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. حقیقت میں انسان کو فیض تبھی ملتا ہے جب کسی اللہ والے سے جڑ جائے اور اس کی صحبت میں رہ کر اپنے اندر اس کا رنگ چڑھائے. صحبت ہی سے انسان میں تبدیلی آتی ہے, مزاج میں بدلاؤ آتا ہے. ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, بیعت ہو گئے, اور اس کے بعد تو کون اور میں کون, اس کے بعد رتی برابر بھی اس کے اوپر کوئی فیض کا کوئی نفع کا. بزرگوں کے تو فیض جاری اور ساری ہے, سینہ بسینہ, رتی برابر بھی اس کو فیض نہیں پہنچ سکتا. ہاتھ میں ہاتھ دیا, وعدہ کیا, اس کے بعد پھر اپنے بڑوں سے, بزرگوں سے, اپنے پیر مرشد سے, اپنے استاد سے جب انسان فیض پانا شروع کرتا ہے تو پھر تھوڑا بھی ایسا فیض ہوگا جو بابرکت ہوگا, سینہ اس کا منور اور معطر ہوگا. حقیقت میں جس چیز کی انسان کے دل میں قدر و منزلت ہوتی ہے, اہمیت ہوتی ہے, اسی کے لیے انسان وقت نکالتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کے تعلق کی ہمارے دل میں عظمت اور اہمیت ہوگی تو ہم اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے ان نیک صحبتوں کی بھی قدر و عظمت کو پہچانیں گے. ہمارا یہ بیان الحمدللہ جس محبت کے ساتھ انجام پاتا ہے, اور اس کو ہم نے اتوار کے دن اسی لیے رکھا کہ اہل محبت اہل تعلق چھٹی کے موقع سے فائدہ اٹھا کر خود بھی اپنے بال بچوں کو بھی دوست احباب کو بھی لائیں تو اچھا ہے کہ امیر جمع ہے احباب, درد دل کہلے پھر التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے. یہاں جمع ہوتے ہیں, ہمارا یہاں جمع ہونا, مل کر بیٹھنا, اللہ رسول کی باتیں سننا, پیغام سننا, پہنچانا, یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. ماشاءاللہ سینکڑوں افراد کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے, ان سینکڑوں سے پھر آگے تبدیلی آتی ہے. تو آج ماشاءاللہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی محنت کے نتیجے میں خاندانوں کے خاندان ماشاءاللہ مذہبی خاندان ہے, پورے پورے خاندانوں میں حفاظ کی کثیر تعداد موجود ہے. یہ محنتیں رنگ لاتی ہیں قدردانی کرنے کے بعد. بیعت ہو کر انسان دور رہے تو ہو سکتا ہے کہ دل دکھانے کی صورت میں, دل پر ٹھیس پہنچنے کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ بیعت ہونے والے زیادہ محروم ہو جائیں بنسبت غیر کے. تو قدردانی کرنے والا انشاءاللہ فیض پائے گا یہاں بھی اور آخرت میں بھی. یہ کوئی دنیاوی معاملات تو ہیں نہیں, بزرگان کا فیض چلتے چلا آ رہا ہے, ایک امانت ہے جو کندھوں پر آتی ہے, وہ آگے پھر اس کو نبھایا جاتا ہے, اتارا جاتا ہے. ہمیں یہ ذمہ داری ہمارے والد ماجد سے ملی, ہمارے والد کو حضرت عارف بلّہ سے ملی, ان پر حضرت تھانوی سے ملی, ان کو حضرت امداد اللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے. یہ سلسلہ پورا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کڑی میں جڑنے والا, اس فیض سے فائدہ حاصل کرنے والا, یقینی طور پر دل انسان کا مطمئن ہوتا ہے, فیض ملتا ہے, جلا ملتی ہے, اور عبادت کا نور انسان کو نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے اور ان نیک محفلوں میں اہمیت کے ساتھ وقت نکال کر شرکت کی توفیق عطا فرمائے. یقینی طور پر جو بھی ہمارے محبت والے, تعلق والے, ہمارے محلے والے, محبت والے, خواہ وہ ہم سے بیعت ہوں یا بیعت نہ ہوں, جو بھی ہماری محفل میں بیٹھتے ہیں, دلی دعا ہماری ہوتی ہے یا اللہ ان سب کو بھی اپنے فضل و کرم سے, فیضان سے مالا مال فرمائیے, ان کی بدولت ہمیں بھی مالا مال فرمائیے. ہم جو یہاں جمع ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ کون چھپا ہوا اللہ کا درویش, اللہ کا دوست موجود ہے. اس ایک چھپے ہوئے دوست کی وجہ سے سب نواز دیے جاتے ہیں. اب یہ فیصلہ ہم نہیں کر پاتے کہ چھپا ہوا دوست کون ہے اور کہاں ہے. یقینی طور پہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہ کوئی اللہ کا لاڈلا چہیتا ہوتا ہے, اس کی بدولت سب ہی نواز دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں سے مالا مال رکھے, ہر قسم کی محرومی سے, ناکامی اور نامرادی سے ہمیشہ اپنی حفاظت نصیب فرمائے, خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور اپنے بزرگوں کا ادب احترام, ان کی باتوں کو دل و جان سے اپنانے والا بنائے. جو بزرگ محنت کر کے دنیا سے چلے گئے, اللہ پاک ان کا فیض ہمارے ذریعے جاری و ساری فرمائے, اور ہمارے قدردانوں کو اللہ پاک سلامتی نصیب فرمائے, ان کی جھولیوں کو سعادت دارین سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. ہماری اس محفل میں آنے والے مرد ہوں یا عورتیں, سب کو اللہ پاک خوب خوب مالا مال فرمائے, من کی مرادوں میں اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے, دلی ارمان اور آرزوئیں اللہ پاک پوری فرمائے. ہم سب کو اللہ پاک ایک کشتی کا سوار بنائے, جس طرح آج اس نے ہمیں اپنے اس گھر میں جمع فرمایا, کل اللہ پاک عرش کے سایہ میں بھی ہم سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا جمع فرمائے. آج اسے میں اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مخلص بنائے, اخلاص کے جذبوں سے سرشار ہو کر اپنا تعلق, اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم امين برحمتك يا ارحم الراحمين.